یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، صلوات علی محمد وعلى محمد بعد۔ ایزان محترم، بہت سارے مریضوں نے اپنی شفا یابی کے لیے، اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے مجھے پیغام دیا ہے، آپ سے گزارش کروں گا۔ ایک تو ہمارے گزشتگان میں نام کیونکہ ایک جیسا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو اس لیے تاکید کر رہا ہوں، ٹنڈو آدم میں ہمارے بہت بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے مولانا اون محمد نجفی صاحب قبلہ حل اللہ مقامہ، جو ہمارے درمیان نہیں، بہت عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ نام ایک جیسے ہوتے ہیں کہ غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی زوجہ سخت دلیل ہیں، خاص کر میں شدید چوٹیں ان کو آئی ہیں، ان کو شامل کیجیے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے بھیا مجھے یاد نہیں رہتا، جس نے کہا ہے ان سب کی نیت کر کے دعا کیجئے، بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا محمد آل محمد پر۔ دو تین منٹ اور لیں گے آپ کے، ایک دو باتیں اور بھی ضروری کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ جو ہمارے جوان باہر کھڑے ہیں اسکاؤٹس کے ہوں یا بچیاں ہوں اسکاؤٹس کی، یعنی بڑا گرلز گائیڈ ہوں، ٹریفک کے سپاہی، پولیس کے سپاہی، رینجرز کے سپاہی، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ دیکھیے آج 9 محرم تک الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ، دیکھیے اگلے لمحے کا مجھے نہیں پتا نہ آپ کو پتا، میں ابھی تک کی بات کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں کنٹرول میں ہیں۔ یہ محنتیں ہیں نا، آپ کا تعاون اور ان کی محنت، یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے ابھی تک، اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ تو میں ان سپاہیوں کے لیے دعا گوں، پروردگار عالم یہ جو فرش ازا کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی بال بچوں والے ہیں نا، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، بھی خاندان ہوتا ہے بھائی، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کی بھی بیویاں بیوی بچے ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجیے پروردگار عالم، ان سب کو اپنے امان میں رکھے۔ جیسے آپ اور میں دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، ایسے یہ مظلوم سپاہی بھی بیچارے ظاہر ہے کہ سپاہی ہیں، یہ بھی نشانے پر ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی دعا کیجیے پروردگار، ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور کل کا دن بھی انشاءاللہ ایسے ہی خیریت سے پورے پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران حسین عزاداری برپا کر رہے ہیں، سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ، سلامتی میں رکھو۔ پھر وہی بات کہ اگر کوئی اللہ نے امتحان مقدر کر دیا ہے نا، مقدرات سے فرار ممکن نہیں ہے، قضاء و قدر کے جو فیصلے ان سے میں اور آپ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، تو اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے قدرت کا ہمیں امتحان میں اور ڈال کے، یعنی بھٹی میں پکانا ہے تاکہ سونا کندن بن جائے، سونے کو جلاؤ تو ختم تھوڑی ہوتا، سونا جلنے سے مہنگا ہوتا ہے، اسی طرح معصومین کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا بھی سونے کی مانند ہے، جتنا مصیبتوں کی بھٹیوں میں اس کو ڈالا جاؤ یہ کندن ہو کے نکلتا ہے۔ تو اگر کوئی امتحان اللہ نے ایسا رکھ ہی دیا، کھڑے ہیں میدان میں الحمدللہ، لبیک یا حسین کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، توکل تو اللہ، اللہ پہ ہمارا توکل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، دو الگ الگ آیات کے حصے جو میں نے ملا کے پڑھ دیے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا پشت پناہ ہے، پھر اس کا جو خلیفہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، ہمارا امام زمانہ، ہمارا پشت پناہ ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آج اعمال شب عاشور کریں گے آپ، تو ایک عمل کو شامل کر لیجیے جو میں نے پہلے بتایا تھا، پھر تکرار کروں، یہ اعمال شب عاشور نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ الگ سے ایک عمل بتا رہا ہوں. اعمال شب عاشور تو آپ جانتے ہیں، تحفۃ الاوام، وظائف الابرار، مفاتیح الجنان، سب میں لکھے ہوئے ہیں. ایک عمل الگ سے 20-25 منٹ کا کر لیجیے گا، حفظ و سلامتی کے لیے، سارے مومنین کے لیے، سب مومنین کے لیے، پورے ملک کے لیے بھی نیت کر لیجیے، پورے سرحدوں کے لیے کیجیے، اپنے شہر کے لیے کیجیے، مومنین مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے کیجیے. وہی 41 بار سورہ فیل یاد ہے نا، بتایا تھا میں نے سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل وترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اگر کسی کو زبانی نہیں یاد، کوئی پاونی عمل تو یاد ہونا چاہیے ہر مومن کو. یہ سورہ، یہ فضیلت ہے جناب عبد المطلب کی، اس میں فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں، فضائل چھپے ہوئے ہیں. لیکن نہیں یاد کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھ لے، سپارہ سامنے رکھے، 41 بار پڑھے، پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پھر یہ پڑھے، پھر اس کے بعد 11 بار سورہ طہٰ کی 111 آیت کا پہلا حصہ. اس کے دو حصے، پہلا حصہ بڑا مختصر سا ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم. سورہ یاد رکھیں سورہ طہٰ، اس کی 111 آیت، یہ دو چیزیں یاد رکھیں، پھر یہ لفظ آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو میں پڑھ رہا ہوں، آیت کا یہ حصہ، وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ 11 مرتبہ، 41 بار سورہ فیل، 11 مرتبہ یہ پڑھیں گے آپ، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو حوصلہ بھی دے گا، ہمت، آپ ہیں بہت حوصلے والے، لیکن اور بھی کوئی خدشہ ہوگا دل و دماغ سے نکل جائے گا. صبح اپنا سر امام حسین کے حوالے کر کے آ جائیے، یہ جان بھی حسین کی، یہ سر بھی حسین کا، نکل آئیے جلوس میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب رہا آخری مسئلہ جو آپ کو بتانا ہے، وہی بات ہے اپنی زبان کی، اپنی زبان کی بات ہے. ابھی تک کوئی رزلٹ مجھے نہیں ملا میرے بچوں کے لیے، میرے لاپتہ بچوں کے لیے کوئی رزلٹ مجھے نہیں ملا. کل کا دن ہے، میں اپنی زبان پہ قائم ہوں اور اعلان کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو جمعہ جو آ رہا ہے، کھارا در خوجہ اثنا شریف، جو ہماری مسجد ہے، مسجد خوجہ اثنا شریف، کھارا در جہاں جمعہ ہوتا ہے، وہاں جمعے کی نماز کے بعد یہ ناچیز 15 محرم کو اپنی گرفتاری دے دے گا. اور اس میں سے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد مجھے نہیں چاہیے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ، لیکن میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا. میں اعلان کر چکا ہوں کہ جمعے سے پہلے اگر رزلٹ نہیں ملا، ان کو پیش نہ کیا گیا، ان میں سے کچھ کو نہ چھوڑا گیا، یا بالکل بھی کوئی رزلٹ نہ، یا ان کو پیش کرو کوئی عدالت میں، کچھ بھی قانون کے تحت چلو نا، نہیں چلو گے تو میں پھر بھی قانون کو نہیں توڑوں گا، بلکہ میں اپنی گرفتاری دوں گا. میں اپنی زبان پہ قائم ہوں، جہاں میرے بچے ہیں مجھے وہیں پہنچا دو. عاشور سے پہلے کہی تھی ایک پریس کانفرنس پہ، یہاں ممبر سے گئی تھی، تو یہ کوئی گیدڑ بھکی نہیں تھی کسی دو نمبر سیاسی لیڈر کی، دو نمبر سیاست چمکانے والے کی. اس لیے میں نے عاشور کے دن گرفتاری کا نہیں کہا، کیونکہ مجھے سیاست کرنی ہوتی تو میں کہتا عاشور کا دن اچھا ہے، فائدہ اٹھاؤ نہیں. میں عاشور کے دن کے لیے کیا کہہ رہا ہوں، بے شک پروٹیسٹ ہو، احتجاج ہوتا ہے جمعہ، جو نماز کے بعد ظہرین کی ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے جلوس کو کیش کرانے کی بات نہیں کی، بلکہ میں خانوادہ ہائے لاپتہ جو لاپتہ افراد ان کے خاندانوں کو میں نے کہا کہ نہیں، جلوس کے ساتھ وہاں پہ احتجاج کیا، آج بھی کیا، کل بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گرفتاری کے لیے میں جمعے کی نماز کے بعد کا انتخاب اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن رہے گا کہ میں نے کسی چیز کو کیش کرانے کی کوشش نہیں کی. اور اس اعلان میں میں نے خود اعلان کیا ہے، ذاتی بنیاد پہ، کسی تنظیم کا دخل نہیں. ممکن ہے میری تنظیم کو بھی ایک چیز پسند نہ ہو، نہ ہو پسند، میں نے اپنے ذاتی بنیاد پر یہ اپنی ذات میں یہ اعلان کیا ہے. میں اپنی زبان کا پکا اور سچا ہوں، الحمدللہ اللہ مجھے قائم رکھے گا، میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، زندان میں جاؤں گا. زندان میں نے بتا دیا کہ زندان میں دل روشن ہوتا ہے، جن کے ضمیر روشن ہوتے ہیں ان کا دل بھی روشن ہوتا ہے. ان کے لیے کربلا، 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 خوف بس خدا کا ہے. یار اس لیے کوئی نظم و ضبط میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرے، نہ کرنی چاہیے. بیٹھے ہم، میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا، پہلے ہم ہیں بعد میں آپ، پہلے آپ نہیں ہیں، آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگ رہے، پہلے ہم ہیں. اگر سڑکوں پہ پڑے رہے 3 مہینے، فٹ پاتھ پر پڑے رہے، بھوکڑ ڈال کے، تو خود پڑے رہے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور لوگ کبھی ساتھ دیتے بھی نہیں, یہ سچائی ہے. لوگ زبان تک رہتے ہیں, لوگ نعروں تک رہتے ہیں, یہ سچائی ہے. تین ماہ سڑکوں پہ پڑے رہے, پکارتے رہے, شاید قوم کھڑی ہو جائے, قوم کھڑی ہو جائے, نہیں ہوئی, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. ہم اپنے وظیفے کو ادا کرنے کے پابند ہیں, جو تکلیف شرعی ہے اس کو ادا کرنے کے پابند ہیں. اگر کربلا سے یہی نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ کہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اپنی ذات میں جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے. اپنا وظیفہ شرعی ادا کرتے ہوئے چلے جاؤ تاکہ قیامت کے دن اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں سرخرو جاؤ کہ مولا کوئی نہیں اٹھا, میں تو اٹھا تھا, میں نے آواز بلند کی تھی, میں گھر میں نہیں بیٹھا تھا, مجھے احساس تھا, میں نے جیلیں کاٹی. میں جانتا ہوں کہ ان لاپتہ اور اسیر لوگوں کے ماں باپ کا, ان کے بھائی بہنوں کا, ان کی بیوی بچوں پر کیا گزر, ان کا کیا, میں جانتا ہوں. اور ہوتا یہی ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے بچے رہا ہو گئے, جب ان کے بچے قید میں تھے تو وہ چلاتے تھے قوم سو رہی ہے, جب بچے رہا ہو گئے تو اب کہاں ہو, اب کیوں نہیں نکلتے؟ کتنے ہی ہوں گے جو رہا ہو جائیں گے پھر نہیں آئیں گے دوبارہ, لیکن ہم میدان میں کھڑے رہیں گے. ہمیں ہر ایک کا جواب دینا ہے, کیونکہ ہمارے گریبان بڑے کچے ہیں, ہر ایک کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے. جب اس کے اوپر اپنے اوپر مصیبت آتی ہے تب اسے قوم یاد آتی ہے, جب اپنی مصیبت سے نکل جاتا ہے پھر کیسی قوم, کہاں کی قوم, خدا حافظ جاؤ. میں نے کہا نا کتنے رہا ہو چکے, اس پر چلاتے تھے قوم کہاں ہے, قوم کہاں ہے, ہمارے بچے اندر بند, اب تم کہاں ہو, اب دوسروں کے بچے بند ہیں, اب تم کہاں ہو. بہرحال ابھی آپ کو تو معلوم ہے جو میرے دل میں ہوتی ہے وہی کہتا ہوں, مجھے اس میں کوئی تقیہ وقیہ کرنے کی تو عادت نہیں ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں, لیکن بہرحال جو میرے دل میں تھا میں نے وہ سب غبار ہلکا کیا. آپ کے سامنے نہیں کروں گا تو پھر کہاں کروں گا, آپ لوگ بھی تو مجھے ہی سناتے ہیں تو میں بھی تو آپ ہی کو سناؤں گا نا, اپنے دل کا درد کہاں جا کے بیان کروں. کوئی کنواں ہوتا تو میں اس کنویں میں منہ دے کے جا کے بات کر لیتا, لیکن میں تو بڑا گناہگار, بہت ہی گناہگار, زمین پہ رینگنے والے معمولی کیڑے مکوڑوں میں سے ایک ہوں. میری حیثیت ہی کیا ہے, میں کچھ بھی نہیں, مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں آئے چلے گئے اور پتہ نہیں کتنے چلے جائیں گے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بے ضمیری کے ساتھ نہیں جی سکتا, زندہ ضمیر کے ساتھ جیو, زندہ ضمیر کے ساتھ مرو, یہی مطلب ہے ہیہات من الذلہ کا. دنیا ہمیں ذلیل کر لے, خدا کی قسم حسین والے عزت سے مرنا جانتے ہیں, ذلت سے نہیں جائیں گے. دنیا چاہتی ہمیں ذلیل کرے, نہیں کر سکتے تم ہمیں ذلیل. تم سمجھتے ہو ہمیں تیسرے درجے کا شہری بناؤ گے, نہیں بنا سکتے ہو جب تک ہماری رگوں میں یہ حسینی خون دوڑ رہا ہے. ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنے والے مٹ گئے, برباد ہو گئے, رسوا ہو گئے, ذلیل ہو گئے, خوار ہو گئے, اب بھی ہو رہے ہیں. ہم باعزت لوگ تھے, باعزت ہیں, تاریخ میں عزت ہمارے حصے میں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین. عزت صرف اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. اگر مومن ہو تو اطمینان رکھو, عزت ہی عزت ہے, مرنے میں بھی عزت ہے, زندانوں میں بھی عزت ہے, بس اطمینان رکھو, خدا خیر کرے گا. ان ساری امتحانات کی منزل سے نکلتے چلے جائیں گے. تمام مومن کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ تھا شب عاشور کا پیغام آپ کے نام, اور کیونکہ شب عاشور ہے مجھے مصائب کو زیادہ وقت دینا ہے, لیکن جیسے کل وعدہ کیا تھا چند جملے ضرور اپنے مضمون کے مطابق, اور آپ سے وعدہ کیا تھا, چھوڑا تھا میں نے جہاں, مجھے یاد ہے ولایت تکوینی. یہ ولایت تکوینی ہے کیا, اور اسی سے پیوست ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے عصمت کا معاملہ. انبیاء کی عصمت کیوں ضروری ہے, انبیاء کا غلطیوں سے پاک و طاہر ہونا کیوں ضروری ہے؟ دو وجوہات کی بنا پہ, ظاہری اور باطنی دونوں عصمت چاہیے معصوم کو. ظاہری عصمت کیوں چاہیے؟ تاکہ ظاہری طور پر بھی اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو. اگر معاذ اللہ نبی سے کوئی خطا, رسول سے کوئی خطا, پیغمبر سے کوئی خطا, امام سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کا کوئی بھی قول یا فعل حجت نہیں بنتا, نہیں بنتا نا حجت. جب ایک خطا ثابت ہو گئی تو بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی خطا ہو, پتہ نہیں یہ بھی غلط ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا صبح شام ہمارے رہنما کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, ضرورت نظریہ یہ کہہ رہا ہے, ضرورت نظریہ یہ کہہ رہا ہے, آج قوم کا مفاد اس میں ہے, آج قوم کا مفاد اس میں ہے. آپ کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا, سارے قانون اپنے لیے بنائے چلے جا رہے ہیں. اپنے کو کیسے بچانا ہے, اپنے کو کیسے, پارلیمنٹ ان کے باپ کی, یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, آپ کے لیے نہیں کچھ نہیں ہو رہا, اپنے کو کیسے بچاؤ, اپنے کو کیسے بچاؤ, یہ سب ہے نا, تو یہی مسئلہ ہے نا. بس ان سے کیا پتا, آج کل کہہ رہا تھا اس کے ساتھ ہوں, آج کہہ رہا تھا اس کے ساتھ ہوں, صبح شام کلا بازیاں کھایا کرتا ہے, بے پیندے کی تھالی, اس کا پیندے کوئی نہیں ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں, تو کون سا تیرا فیل سے ہمیں کیا معلوم. ان سب کا یہی حال نہ, یہاں سے لے کے وہاں تک سب کا ایک حال ہے, سب بالکل ایک جیسے نہیں. نبی پیغمبر رسول معصوم نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایک بھی ان سے خطا ہو جائے گی تو کیا ہوگا, ایک خطا کے اوپر پھر ان کا باقی سارے افعال زیر سوال آ جائیں گے نا, کہ بھئی پتہ نہیں یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط, یہ بات جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط. اس لیے ظاہری طور پر اس کے معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے آپ تمام حضرات میری طرف متوجہ رہیے, آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, میں بھی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں, میرا ذہن
حیدری
حیدری
نعرہ سلام
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ معصوم عن الخطا کا منصب کیوں دیا, یہ معصوم عن الخطا کا منصب ہی اس لیے دیا گیا کہ ترک اولا بھی نہ ہو, ترک اولا پہ بھی تنبیہ, خطا نہیں ہے, غلطی نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, ترک اولا ہے. لہذا اللہ نے اپنے رسولوں کو, اپنے نبی کو قرآن میں بھی کہا کہ ان سے خیانت ہو ہی نہیں سکتی. خدا نہ کرے اگر ان سے غلطی ہو, ان سے خیانت, تو لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے حبیب کتنی تاکید ہے, کوئی معصوم شرک کر سکتا ہے, ہے امکان؟ نہیں کر سکتا. کوئی نبی کر سکتا ہے, کوئی رسول کر سکتا ہے, کوئی پیغمبر کر سکتا ہے, لیکن کتنی تاکید ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے حبیب اگر آپ سے بھی یہ جرم ہوتا, شرک ہوتا, تو آپ کے بھی ہر عمل کو ہبت کر دیتا, ضائع کر دیتا. امکان ہے رسول سے؟ محض کیا مطلب ہے, چاہتا ہے پروردگار کے حکم کی اہمیت کو سمجھایا جائے. رسول سے, اس کے حبیب سے امکان نہیں ہے. مگر عام انسانوں کو, ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو قیامت تک سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بھی کرتا میرا رسول بھی کرتا. یہ ہے یہ کسی حکم کی اہمیت بتانا. لہذا اگر وہاں ترک اولا بھی ہو جائے گا تو اس پہ تنبیہ ہوگی, اس پہ سزا ملے گی. کیوں کیا ترک اولا, کیوں وہی کا انتظار نہیں کیا, کیوں وہی سے پہلے آپ نے کام کیا یونس, کیوں وہی سے پہلے آپ نے کام کیا یعقوب, کیوں وہی سے پہلے آپ نے کام انجام دیا یوسف. تمام کے ترک اولا کا ذکر ہے نا, سب کا ذکر ہے. کیوں وہی سے پہلے آدم آپ نے یہ کام انجام دیا, کیوں وہی سے پہلے, غلطی نہیں کی مگر وہی سے پہلے کیوں, اللہ سے اشارہ ملتا پھر آپ کرتے ہیں کام, آپ نے کام کیوں انجام دیا. تو وہاں ترک اولا بھی گوارا نہیں. یہ ہے عصمت ظاہری. عصمت باطنی کیوں ضروری ہے؟ عصمت باطنی ہے وہ امانت, یعنی وہی جیسی کی جیسی اترے اس کو ویسے کا ویسا پہنچانا. کیا مطلب, یہ بتائیے قرآن کس کی زبان پہ جاری ہوا ہے, دنیا نے قرآن کس سے سنا ہے, رسول سے سنا ہے نا. قرآن کس کا کلام ہے, کس کا کلام ہے, اللہ کا کلام. کس کی زبان پہ جاری ہوا ہے, رسول کی. حدیث کس کا کلام, کس کی زبان پہ جاری ہوا, سمجھ میں آئی بات. زبان تو, لسان مبارک تو ایک ہی ہے نا, رسول کی لسان مبارک. وہ صادق ہونا کیوں ضروری, امین ہونا کیوں ضروری, معصوم ہونا کیوں ضروری, کیونکہ اسی کے کہنے پہ موقوف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ میرا کلام ہے. سمجھ میں آئی بات, یا
بابا سے بلند نعرہ سلام.
بھائی ایک ہی لسان ہے نا, اسی زبان میں تو جاری ہو رہا ہے قرآن, مگر وہ رسول فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے, یہ وحی ہے, وحی, یہ قرآن ہے. اور جو حدیث ہے وہ کس کا کلام, وہ بھی تو رسول کا ہے, رسول کی زبان میں, لیکن رسول فرماتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس لیے معصوم ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ پہلے صادق اور امین، یہ امانت ہے جو باطنی عصمت ہے کہ جیسا آئے ویسے ہی پہنچاؤ۔ حالانکہ اخلاقی تعلیمات بھی اللہ کی طرف سے، جو حدیثیں وہ جو صحیح حدیثیں ہمارے ہوں یا وہاں ہوں، وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن وہاں صرف حکم بتایا گیا، آپ اپنا لہجہ اختیار کیجئے، آپ اپنے الفاظ استعمال کیجئے۔ جیسے نہج البلاغہ بھائی علی کا کلام ہے نا، اور شکنا کیا کیجئے، وہ ایک پتہ نہیں کہاں سے کوئی روایت اٹھا پٹک کے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا لے کر آ جاتے ہیں لوگ۔ تو جرمنی میں گیا کوئی، کہنا میں وہاں گیا کتاب خانے میں گیا، تو وہاں کے پتہ نہیں وائس چانسلر یا کوئی ڈین نے مجھ سے کہا بلا کے کہ بھائی یہ میں نے دونوں کتابوں کا بڑا دقیق مطالعہ کیا، قرآن کا اور نہج البلاغہ کا، یہ دونوں ایک ہی آدمی کی لگتی ہیں۔ مجلس میں پڑھ رہا خدا کا بندہ، خدا کا خوف کرو، کیا بکواس کر رہے ہو، کیا لوگوں کو بتانا چاہ۔ اچھا اتنا بڑا وہ تھا، پھر بھی پڑھنے کے بعد مسلمان نہیں ہوا، اتنا اس پہ اثر ہوا، پھر بھی مسلمان تو ہو جاتا کم سے کم، تو ہم تیری بات پہ کچھ تو آدھا تو یقین کرتے۔ غلط کیوں غلط پھیلانا، نہیں، اللہ کا کلام اور ہے۔ اور علامت بتاؤں، جو عربی قاعدے جانتے ہیں، زبان جانتے ہیں، جیسے آپ میں سے بہت اکثریت انگلش دانے، میں تو نہیں ہوں، میں تو بھائی شدھ بدھ تھوڑی سی اردو فارسی عربی کی رکھتا ہوں، باقی زبانوں کے لیے وہ بھی تھوڑی سی شدھ بدھ، یہ بھی نہیں کہ اس کا بھی کوئی بڑا عالم فاضل، تھوڑی سی شدھ بدھ گرامر کی رکھتا ہوں۔ لیکن جو انگلش کے گرامر جانتے ہیں وہ اس کی گہرائیوں سے واقف ہے نا، اور جو انگلش لٹریچر پڑھے ہو وہ جملہ پڑھ کے، یہ نہیں کہ کتاب ضروری نہیں کہ پڑھے ہو، وہ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیکسپیئر کا ہے، یہ ولیم ورڈس ورتھ کی نظم کا ہے، یہ اس کی پوئٹری کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، جانتے ہیں نا وہ لہجے سے۔ جیسے میں اگر کہیں معذرت کے ساتھ بڑائی بیان نہیں کرا، لیکن تھوڑا سا پڑھا ہے کہ بھائی میر انیس یا میر تقی میر یا غالب کا شعر پڑھ دو، ممکن ہے میں نے نہ پڑھا، لیکن لہجے سے سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی یہ میر تقی میر کا لگتا ہے، ممکن نہ ہو، ممکن نہ ہو، لیکن لہجے بتا دیتے ہیں نا۔ جس نے ادبیات پڑھی ہو تو اب مجھے بتائیے، جو بھی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی عربی گرامر پڑھائے، تھوڑی سی بھی نہج البلاغہ کا کوئی بھی خطبہ پڑھے گا، یاد رکھیے نہج البلاغہ میں جا بجا مولا نے قرآن کی آیات سے استفادہ کیا ہے، استعمال کیا ہے، تو وہ خود بخود وہاں پہنچ کر، چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو، خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، آگے آیت ہے۔ علی کا کلام الگ ہے، اللہ کا کلام الگ ہے، یہ الگ بات کہ فوق کلام البشر تحت کلام اللہ۔ نہج البلاغہ کا اعزاز یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا کلام کر نہیں سکتا، فوق کلام البشر، بشر کے کلام سے اعلیٰ، تحت کلام اللہ، اللہ کے کلام کے بعد، اللہ کے کلام کے، کیونکہ پہچاننے والا فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ اب یہاں سے آیت شروع ہو گئی، یہ آیت ہے قرآن کی، چاہے حافظ نہ بھی ہو سمجھ جائے گا۔ لہٰذا بڑے احتیاط سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ان وادیوں میں ایسے نہیں ہر آدمی کود پڑے۔ اور دیکھیے بھول گیا، ایک بات کلیئر وضاحت کرتا چلا جاؤں، پہلی بار کل میں نے سنا ہے سوال کی صورت میں، میں نے بھی پہلی بار سنا کہ یہ عبداللہ شاہ غازی کیا جناب قاسم کے بیٹے ہیں، وہ خدا کے بندو کس نے کہا، یہ اب نئی نئی چھوڑ رہے ہو، جس کی مرضی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، جناب قاسم کی کون سی اولاد ہے اللہ کے بندو، اور عبداللہ شاہ غازی کے کوئی دور رکھے ہوئے تمہارے، جا کے پڑھ لو شجرہ، وہاں ان کے اوپر ہی لکھا، وہیں پہ لکھا ہوا ہے، پہلے وہ پڑھ کے پھر سوال کر لیا کرو۔ وہ آج کل یہ چل رہا ہے کہ جناب میں نے پہلی بار کل جو وہ سوال دیکھا، خود پہلی بار سب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، چار آدمی بیٹھ جاؤ فٹ پاتھ پہ کچھ بھی شروع کر دو، کہ سلام بھی کلیئر کر دیں، وہ کہاں سے جناب قاسم کی اولاد کہاں سے آئی، جناب عبداللہ شاہ۔ اور پھر معذرت کے ساتھ اب یہ بار بار اسی پہ مجلسیں پڑھا جاؤں، پورا عشرہ پڑھا ہے میں نے قیام آل حسن پہ، رضویہ سوسائٹی میں، پرانی رضویہ سوسائٹی میں پورا عشرہ پڑھا ہے امام حسن کی اولاد پہ، ان کے قیام پر جو تاریخی قیام ہے ان کا، اس میں تفصیل سے ایک ایک کے بارے میں پڑھا ہے۔ میں کہاں تک بار بار تکرار کروں ان چیزوں کی، اب پھر آپ کو شجرہ بتا دوں کون ہے، عبداللہ شاہ غازی جو ہے نا، عبداللہ ابن محمد نفس زکیہ، ابن حسن مثلث، ابن حسن مثنیٰ۔ یہ حسن مثنیٰ کون ہے، کربلا میں لڑے ہیں، جنگ لڑی ہے، زخموں سے چور ہوئے، داہنا بازو بھی منقطع ہو گیا، لاشوں میں پڑے رہے، جب سر قلم کیے جا رہے تھے، ان کی ماں کا نام بتا دوں آپ کو، خولا بنت منظور خزاریہ، بنی خزار ان کے قبیلے کا نام ہے، ان کی والدہ کے، حسن مثنیٰ کے، نہیں امام حسن مشتبہ کی ایک زوجہ تھی جن کا نام ہے خولا بنت منظور خزاریہ، خزار، بنی خزار کی تھی، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب اس جنگ میں ایک شخص بنی خزار کا شامل ہے، سردار ہے، اسما ابن خارجہ، یہ خارجی سے نہیں ہے، خارجہ الگ ہے، اسما ابن خارجہ خزاری، جب یہ سر قلم کیے جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ اس شہزادے میں جان باقی ہے، یہ سامنے آ گیا، کیونکہ اس کے احسان بھی بہت ہے، سردار ہے، اپنے قبیلے کو لے کر آئے لڑنے کے لیے، عمر ساتھ سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ میرا بھانجا ہے، کیونکہ اس نے وہاں رشتہ یہ بنایا کہ اس کی والدہ جو ہے کیونکہ میرے قبیلے کی ہے، جیسے وہ شمر بناتا تھا معلوم رشتہ، یہ میرے بھانجا ہے، اور دیکھ اس کو میرے حوالے کر دے۔ اور اس کا فیصلہ چھوڑ دے ابن زیاد کے اوپر. اگر ابن زیاد اسے چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ جو کہے گا میں اس حکم پہ عمل کروں گا. اب نہیں چاہتا تھا عمر سعد کہ اس موقع پہ نزا پیدا ہو, آپس میں لشکر لڑ, اس نے کہا ٹھیک ہے چل اس کو الگ کر لے. تو زخموں سے چور زندہ تھے, ان کو الگ کر لیا. ان کو الگ کر لیا جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے احسان کی بنا پر کہ اپنے قبیلے کو لایا ہے, لڑا ہے, کہا چچا لے جا ایک شہزادہ. اس نے کہا یہ شہزادہ ویسے ہی معذور ہو چکا ہے, اس کا بازو بھی کٹ چکا ہے, زخموں سے چور ہے, کتنے دن زندہ رہے گا, دے دے میرے حوالے کر دے. ابن زیاد نے کہا لے جا. یہ ہے حسن مسنا, امام حسن کے بیٹے, جن کے بیٹے ہیں حسن مثلث, جن کے بیٹے ہیں دو بیٹے بہت مشہور ہیں تاریخ میں, جنہوں نے قیام کیا تھا عباس دوانیقی کے خلاف, محمد نفس زکیہ, ابراہیم نفس رضیہ, یہ دونوں سگے بھائی. ان محمد نفس زکیہ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی. اب بھی اگر کسی کی عقل نہیں آتا تو اپنی عقل کا ماتم کرے جا کے, میں تاریخ بتا رہا ہوں, وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہوائیاں چھوڑ رہا ہے. یہ اس کا بیٹا پتہ نہیں کس کی کس کس سے شادی کرا دیتے ہیں, خود ہی بیٹھ کے سارے اور کوئی کچھ کہہ دے تو کہتے ہیں اس کا مولوی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. مولوی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, تیرا دماغ چل گیا ہے, اپنی مرضیوں کو ڈالے دے رہا ہے, اپنی مرضیوں کو ڈالے دے رہا ہے دین میں مذہب میں, پھر چاہتا ہے کہ کوئی تجھے روکے بھی نہیں. اور جہاں تک رسم و رواج کا تعلق ہے, دیکھو پاٹ طبقہ بندی کرو, ایسے گمراہ مت ہو چیزوں میں کہ ڈالنا صحیح ہے, کون کہہ رہا ہے ڈالنا صحیح ہے. لیکن کچھ ہیں عبادات مستقل, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے نہیں, ہے نا, سب کے لیے ایک ہے. لیکن خود ایران عراق میں بھی جاؤ گے نا تو علاقوں کے حساب سے براثم عزاداری میں فرق ہے. خوزستان جنوب میں ہے, مازندران شمال میں ہے, دونوں کی عزاداری میں فرق ہے. اسی لیے قم اور مشہد میں جب مختلف صوبوں کے عزادار آتے ہیں تو لوگ جو در جوک انہیں دیکھنے جمع ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خوزستان میں عزاداری ایسے ہوتی ہے, مازندران میں ایسے ہوتی ہے, ہمدان میں ایسے ہوتی ہے, آذربائیجان میں ایسے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کچھ تو آ رہی ہوگی. بس اسی طرح ان علاقوں کی بات ہے, سندھ کا الگ کلچر ہے, پنجاب کا الگ کلچر ہے, بلوچستان کا الگ کلچر ہے, ہمارے یوپی کا الگ کلچر ہے, حیدرآباد دکن کا الگ کلچر ہے, میرٹھ کا اور دوسرے جتنے بھی ہیں اپر اتر دکن برد جتنے بھی ہیں یہ سارے صوبے, ان سب کا الگ الگ کلچر ہے. صوبے سرحد کا الگ کلچر ہے, پنجاب کا الگ کلچر ہے, ہر 300 میل کے بعد کلچر بدلتا ہے. ہاں کوئی ایسی رسم جو شرک تک پہنچ جائے وہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی؟ شرک تک نہ پہنچو, ورنہ ہر علاقے کا رنگ اس پہ ظاہر ہوتا ہے, ہر علاقے کا رنگ, کیونکہ یہ مستقل نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی طرح معین نہیں ہے. لہذا لبنان میں الگ, عراق میں الگ, عراق کے مختلف علاقوں میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ دو سوال جو کل آئے تھے میں نے جواب دینے کی کوشش کی, اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو بات, کہ ہاں شرک کی حد تک جہاں شرک ہونے لگے, جہاں یہ شبہ ہو جائے کہ نہیں کسی کو اللہ بنا کے پوجا جا رہا ہے, وہاں ہر عالم ہر جگہ ہر مقام پہ منع کرے گا. باقی خام خامے اپنی بکراتیت جھاڑنا کہ یہ فلاں جگہ نہیں ہوتا, تو فلاں جگہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, تو سب کو مان لیا جائے گا. وہاں بھی علماء نہیں مانتے کہ کیا کر رہا ہو بھائی, لیکن یہ سنتے علماء کی کرتے ہیں سارے. لہٰذا آپ سمجھ میں آ گئی بات. اب یہ بھی نہیں بتاتے تو بڑا مسئلہ ہوتا کہ تو مولوی صاحب سوال ہی کھا گئے, جواب ہی نہیں دیا. سوال سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
نعرہ حیدری, حیدری, بابا زبلن, نعرہ سلوات.
آئیے بس اس وقت بات ہوئی, کیوں ضروری ہے اس وقت؟ تاکہ جیسی امانت آئی ہے ویسی کی ویسی پہنچا دی جائے. اس لیے حدیث الگ ہے, قرآن الگ ہے. قرآن کی آیات خود بتا دیں گی کہ یہ قرآن کی آیات ہے, کسی کا بھی کلام ہو. جس معصوم نے قرآن کی آیات کا استعمال کیا خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ قرآن بول رہا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے امانت معصوم کی, یہ معصوم کی پیغمبر ختم مرتبت کی, جس کو کہہ دے یہ اللہ کا کلام تو وہ اللہ کا کلام, جسے کہہ دے میرا کلام تو بن گئی حدیث, حدیث معصوم بن گئی نا. اسے تمام معصومین کا کلام ایسے کا ایسا. اب آئیے یہ ولایت کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, اس کے بھی مدارج ہیں. اللہ نے ویسے تو اللہ ولایت کس کے لیے؟ ولایت کلی, ولایت کلی ہے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. الولایت للہ, صرف اللہ کے لیے. وہ کون سی ولایت؟ جو ذاتی ہے, پوری کائنات پر, عالمین پر ولایت اس کی ہے. اب وہ جسے چاہے اس قابل پائے اس کو اس ولایت میں سے دیتا ہے کچھ نہ کچھ, سب کچھ نہیں. سب کچھ کہاں دینا ہے وہ الگ بات ہے, جو سب کو دے رہا ہے ایک ایک حصہ. مثلا ہر نبی کو ایک معجزہ دے کر بھیج رہا ہے. یہ معجزہ کیا ہے؟ اس کی ولایت کا اعلان ہے اس نبی کی. یہ معجزہ کیا ہے؟ اس نبی کی ولایت کا اعلان ہے. جس نبی کو جو معجزہ دیا ہے وہ اس کی ولایت کا اعلان ہے. کیوں؟ اس کا جواب عرض کر چکا دو مجلسوں میں کہ کوئی دوسرا لانے سے قاصر ہوگا. کتنے انبیاء تقریباً لگ بھگ گزرے؟ لگ بھگ سب کو معلوم ہے 1,24,000. تو اگر ایک ایک معجزہ بھی کسی کو دیا ہے تو کتنے معجزے بنے؟ 1,24,000. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ انبیاء کو بہت زیادہ ملے، ایک سے زیادہ ملے. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے کہتے تھے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا، اڑ جاتا تھا. مٹی سے پرندہ بناتے تھے. اب کوئی دیکھے تو کیا کہے؟ بھائی یہ تو آپ غلط کہہ رہے، شرک کہہ رہے، مگر بھائی قرآن کہہ رہا ہے. مردے کو ہاتھ مارتے تھے یا ٹھوکر مارتے تھے، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جاتا تھا. مریض کو، کوڑھ کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے، شفا ہو جاتی تھی. کتنے معجزے دیے یہ کوڑ اور مبروس اور ان کے مریضوں جو ہوتے ہیں، خدا نہ کرے ان کو معاشرے سے الگ پھینک دیا جاتا ہے، ظلم ہے، ایسا نہ کیا کرو. میں نے میزان الاقوام میں ایک حدیث پڑھی تھی، میں حیران رہ گیا. ایک شخص نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جن کے نام بھی نہیں لینا چاہیے، جیسے لیپروسی یا لوگ ڈر کے مارے نہیں لیتے جزام اور جو مبروس ہو جاتا ہے، کہا یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. نہیں، ایسے نہیں کہا کرو کسی کو. اب آئیے سنیے، ایک شخص نے سوال کیا معصوم سے کہ مولا کیا مومن کو یہ مرض ہو سکتے ہیں دونوں، جزام اور برس کا، کیا مومن کو ہو سکتے ہیں؟ تو معصوم نے، یہ کتاب ہے میرے پاس میزان الحکمہ، اس میں معصوم فرماتے ہیں کیا مومن کے علاوہ بھی کسی کو ہو سکتے ہیں؟ یعنی امتحان کی آخری منزل یہ ہے، جیسے جناب ایوب علیہ السلام، سمجھ گئے ہو آپ کہ جتنا سخت امتحان لینا ہو، یعنی معاشرہ ایک بار وہ ہو جائے کہ یہ کیسا مومن ہے، ہم تو اس کو بڑا مومن سمجھتے تھے، یہ اس کو کیا ہوا؟ تو یہیں پہ احساس کر لیا کرے کہ جناب ایوب علیہ السلام کا کیسا امتحان تھا کہ لوگ دور بھاگتے تھے کہ دیکھو یہ نبی، کہتے تھے اپنے آپ کو، دیکھو ان کو کیسے کیسے مرض لگ گئے، دیکھو ان کو کیا کیا مصیبتیں آ گئیں. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ کبھی ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان نہ کریں، اللہ کی مخلوق سے. اور کتنے، میں تو کہتے ہوئے نہیں ہچکچاتا، مجھے نام نہیں یاد اس بیچارے ڈاکٹر کا، بڑا مشہور نام ہے مسیحی، جو پاکستان میں بھی انتقال کر گئی، نام زبان پہ نہیں چڑھتا، ظاہر ہے کہ جرمنی نام ہے. وہ جو ڈاکٹر تھی یہاں، فاؤ ڈلے، فاؤ کافی ہے خالی، تو ڈاکٹر فاؤ. اب آپ بتائیں نا کہ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں کافر ہے، ماذا اللہ، چھوڑو اس کا کون یاد بنائے گا؟ ملہ تو کبھی بھی نہیں بنائے گا، اس کے ملہ کا تو دین ہی ختم ہو جائے گا. مگر میں وہ ملہ نہیں ہوں جس کا دین ختم ہو جائے کسی کافر کی تعریف کرنے سے. میں وہ ملہ نہیں ہوں کہ جس کے دین کو کوئی خطرہ ہو جائے کہ ابھی اس کا میڈم فاؤ کا نام لے دیا میرا دین ختم. کیوں بھائی؟ جس نے اچھے کام کیے دنیا میں اس کے ذکر کرنے کو کیا قرآن نے منع کیا ہے؟ کب منع کیا ہے قرآن نے؟ رسول نے منع کیا ہے؟ کب منع کیا ہے؟ امام نے منع کیا ہے؟ کب منع کیا ہے؟ کہیں بھی منع نہیں کیا. کوئی اچھے کام کر کے جاتا ہے تو ان راہبوں تک کا تذکرہ ہے تاریخ میں، جن راہبوں نے سر حسین کو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ایک رات کے لیے رکھا. اور آج تک مسیحی دنیا اس بات پہ، آپ کو حیرت ہوگی، میرے ساتھ پروگرام میں تھا وہ مسیحی رہنما، کہ ہمارا تو فخر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے احترام نہیں کیا، ہمارے راہبوں نے آل رسول کا احترام کیا. جانتے ہیں یہ لائیو پروگرام ہے. مجھ سے میرے ساتھ ایک شخص تھا، کہا ہمارا تو فخر ہی ہے. اس نے، اور دوسرے جو عالم تھے، اس کا منہ لٹک گیا یہ سن کے. اس نے کہا کہ مسلمانوں نے احترام نہیں کیا، ہم نے احترام کیا. اور آج تک کچھ خاص تبرکات ہیں کربلا سے شام تک کے درمیان کے جو ویٹیکن سٹی میں موجود ہیں، ان میں سے ایک ہمارے ایک بہت بڑے عالم کو ہدیہ کیا گیا تھا. وہ کبھی اور کسی مجلسوں میں بیان کر دیں گے وہ کیا ہدیہ تھا جو انہوں نے دیا تھا. وہ ہدیہ ان کو کیا تھا؟ رہبر انقلاب کو، امام خمینی کو، انہیں ایک ہدیہ بھیجا تھا ویٹیکن سٹی سے جب انقلاب آیا تھا، اس حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے وہ رکھا ہوا ہے. بہرحال تو جو میں بات بتا رہا تھا کہ اب یہ اپنی زندگی پوری خرچ کرتی ہے آپ کے، انسانیت کے مداوا کرنے کے لیے. چھوڑ دو اللہ پہ اس کا معاملہ، اللہ جانے وہ جانے. تمہارے لیے تو اچھا کام کر کے گئی ہے، تمہارے مریضوں کو تو شفا دی ہے، اور لاکھوں مریضوں کو شفا دی. اس مرض کو ختم کر دیا اس ملک سے اس نے، اس مرض کو اس ملک سے جب 60 میں آئی تھی. جزام کالونی ہے نا اب تک سٹی اسٹیشن کے پاس، اس کالونی میں ان کو پھینک دیا جاتا تو لوگوں کو دو ہی دوسرا جاتا نہیں تھا، اس کے قریب سے نہ گزرو جراثیم لگے گا تمہیں بھی ہو جائے گا. وہاں رہی منگو پیرے جہاں وہ مریض تھے ان کے ساتھ رہتی تھی. اور میں اس لیے اس کا ذکر نہ کروں, کافر ہے. او بھائی بہت سارے مسلمانوں سے ایسے کافر اچھے ہیں بھائی. اولاد رسول کو مسلمانوں نے کاٹا ہے, کافروں نے نہیں. اولاد رسول کا قتل کس نے کیا ہے کربلا میں؟ کلمہ گویوں نے کیا ہے, مشرکوں نے نہیں کیا, مسیحیوں نے نہیں کیا, کافروں نے نہیں کیا. کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے ہی رسول کے بچوں کو کاٹ ڈالا, اپنے ہی رسول کا گھر اجاڑ ڈالا. بس دو جملے اور پھر منزل کی طرف آیا. حالانکہ میں تو سوچا تھا کتنی دیر بھی نہیں پڑھ سکوں گا, لیکن بات بہت آگے نکل گئی. تو کتنے معجزے دیے جناب مسیح کو, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو, اتنے سارے معجزے دیے. اچھا یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی تمام انبیاء کو معجزات ملے وہ سب کے سب جمع ہے کس میں؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں. اب ولایت رسول خدا سمجھ میں آئی کہ ولایت رسول خدا حاوی ہے 124,000 انبیاء کی ولایت پر. کسی کو ایک, کسی کو دو, کسی کو تین, کسی کو 10, کسی کو 50, جتنے بھی معجزے ملے ہوں, مگر رسول کو سارے معجزے, سارے معجزات سب جمع ہیں. تو رسول کی ولایت سب پر حاوی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ولایت, ولایت تکوینی. یعنی اگر ولایت تکوینی سمجھ میں نہ آئے, ایک بات کہوں, اس عالم کون و مقام حق تصرف, کیا حق تصرف؟ کہ اپنی مرضی سے جب چاہیں چاند کے ٹکڑے کریں, سورج کو پلٹائیں, ستارہ سمٹ کر آنگن میں اتر آئے. شک نہ کرو ان چیزوں میں, ان کا تعلق ہے ولایت کے ساتھ. کیا سلیمان کو ایسی ولایت نہیں ہے؟ کیا داؤد کو ایسی ولایت نہیں ہے؟ کیا موسیٰ کو ایسی ولایت نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ کو ایسی ولایت نہیں ہے؟ اور ان سب سے بڑی ولایت, ان سب کی ولایتوں پہ حاوی ولایت کس کی ہے؟ رسول کی ولایت. اب جب رسول اپنا نائب بنا کر جا رہا ہے اور یہ کہہ کر جا رہا ہے کہ جیسی ولایت میرے پاس ہے وہی ولایت علی کے پاس, اب وہ میرے بچوں کا سوال ہے. یا علی اب وہ میرے بچوں کے سوال کا جواب آ گیا. سمجھانے کے لیے کہ حدیث غدیر سے حجت قائم کرو, پہلے منواؤ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے, ان کی کتابوں سے حوالے جمع کرو, ان کے دو من کن تو مولا فہاز علی مولا, بتاؤ مولا کے کیا مانے. یعنی جو ولایت رسول خدا کو حاصل ہے, کون سی ولایت؟ جو 124,000 انبیاء کی ولایتوں پر حاوی ہے. جب وہی ولایت علی کے پاس گئی تو کیا ثابت ہوا؟ کہ 124,000 انبیاء کی ولایت ایک طرف, علی کی ولایت ایک طرف. بس فرق یہ ہے کہ علی نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, مگر ولایت میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے.
دمست کلندر ریزار سے بولو, ریزار سے بولو, للکار کے بولو, للکار کے بولو, نعرہ حیدری, 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 باواز بلند نعرہ صلوات.
اب سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ میں چاہتا یہ تھا کہ میرا مضمون بھی نہ ٹوٹے اور آپ لوگ سوالات کے جوابات آ جائیں, اس لیے آپ پریشان ہوں گے کہ دو تین میں نے سوالات کے جواب میں لگا دیے. ایسا نہیں ہے, بات یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا, کیونکہ ایک سوال کا جواب ایک مجلس پوری چاہتا ہے. بیٹا جو میرے بچے نے سوال کیا, بزرگ نے سوال کیا, تو معذرت چاہتا ہوں. لیکن بہرحال مجھے لگا کہ میرے بچوں نے سوالات کیے اسکول کالج کے حوالے سے تھے, تو میں سمجھ رہا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ آپ ایک ذرا سا ماحول بنا کے پھر میں آپ کو سمجھا دوں. ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا بیٹا جس سے آپ کی بحث ہوتی ہے, ان کی سمجھ میں پھر, لیکن آپ تو سمجھ لو نا. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ حدیث غدیر سے کیوں حجت, کیوں دلیل قائم کرنے کو کہا علی امام نے؟ کیونکہ حدیث غدیر ایسی حجت ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک مباہلہ, ایک غدیر, اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. یہ ہے ولایت علی کی, نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, لیکن ولایت میں کوئی علی کا ہمسر نہیں ہے. اس لیے ولایت تکوینی وہ اختیار علی کو حاصل ہے. کبھی مردہ لے کر نہیں آنا زندہ کو, کہیں مردہ بنا کے لے آؤ. کیونکہ اسی لیے لائے تھے نا لوگ, بھائی اب دیکھے روایت ضعیف ہے یا قوی, مجھ سے اس سے بحث نہیں, بہرحال ملتا تو ہے نا, لے آیا ہوگا کوئی کہ چلو معاذ اللہ مذاق اڑایا جائے, توہین کی جائے, لے آؤ مردہ بنا کے. تو بھائی لیٹ گیا تو وہ بھی لیٹ گیا شوق میں, ولی تکبیر کہیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں تو زندہ ہوں. یہ ہوا تھا نا. اب دیکھیں نا, میں روایت کے ضعف اور سن پہ نہیں جا رہا, میں تو ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اور مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا. میں ولایت کے اختیار بتا رہا ہوں کہ خدا کے بندے یہ ولایت ہے. زندے کو مردہ کرنا, مردے کو زندہ کرنا علی نہیں کر رہا, اللہ کر رہا ہے. علی کے ہاتھ سے اگر ہو رہا ہے تو باذن اللہ. کیا ہے؟ باذن اللہ. جیسے قرآن نے فرما دیا نا جناب عیسیٰ کے لیے, قم باذن اللہ. جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو ہر نبی, ہر ولی, ہر امام جب یہ اختیار استعمال کرتا ہے نا تو باذن اللہ, یعنی اللہ کے لیے ذاتی ہے, ان کے لیے وہبی. یہ ولایت, یہ اختیار انہیں سونپا گیا. ہر وقت استعمال نہیں کرتے, مگر اختیار حاصل ہے. جب چاہیں گے اپنی ولایت اور امامت کے اثبات کے لیے بتا دیں گے کہ ہمیں کون سی ولایت حاصل ہے. لہذا زندہ کو لٹا کے لاؤ گے تو مردہ ہی کی نماز ہوگی, کیونکہ امام کبھی زندہ کی نماز نہیں پڑھائے گا. یہی تکبیر ہوئی, لوگوں نے کہا اٹھے, نہ اٹھا. دوسری تکبیر بھی نہ اٹھا. جب ہو رہی نماز ہو گئی, اٹھے نہیں, ٹھوکر ماری, اب توڑ جا. کہاں اٹھے گا, مر گیا. یا چھٹی ہو گئی, اب دوسرا نہیں لے کے آ جانا کوئی. تو علی کے باپ میں ایسے پتہ نہیں کتنے چلے گئے, نعمان ابن حارث فہری جیسے.
بابا جب
سلامات کہیں لکھا ہے حارث ابن نعمان فہری, کہیں نعمان ابن حارث فہری. دونوں نامے جو بھی ہے, بدبخت باپ بیٹا یہی تھے دونوں, حارث ابن نعمان ہے اور نعمان ابن حارث ہو. علی کی دشمنی کا شکار ہوئے. بس عزیزو, یہ سارے جمع ہوتی رہی نا چیزیں, تیاریاں ہو رہی تھیں. جو میں نے پہلی مجلس پہ شاید یہاں یا جہاں پڑھ رہا ہوں وہاں بتایا ہوگا. بہرحال دریا کے دو کناروں کی طرح ساتھ ساتھ اور الگ الگ, ساتھ ساتھ بھی اور الگ الگ. سمندر نہیں, دریا. دو کنارے ہوتے ہیں نا, کبھی نہیں مل سکتے. مل جائے تو دریا ختم ہو گیا. نالا پر نالا جا کے جب بند ہو جائے گا, اس کو بھی دریا تھوڑی کہتے, تالاب کہیں گے, جھیل کہیں گے, کینجر جھیل, کلری جھیل, یہی ہے نا, جھیل ہے. کیونکہ دو کنارے نہیں ہیں, دریائے سندھ کے دو کنارے ہیں. خشک ہو جب بھی دو کنارے, ساتھ ساتھ جا رہے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں. بس ایسے ہی حق و باطل کا یہی معاملہ ہے, چل رہا ہے. مکے سے چلا, دو کنارے ہیں دریا کے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ملتے بھی نہیں, ساتھ ہیں. رہے گا آخر تک, رہے گا نا یہ مارکہ. ایک تیار کر رہا تھا اقتدار پر قبضہ کرنے کے بدلے لینے کے لیے یزید کو, ادھر رسول تیار کر رہے تھے وانا من حسین کو. حسین تو ہے مجھ سے, میں حسین سے ہوں. تیار کر رہے تھے نا, وانا من الحسین, میں حسین سے تیاری کر رہے. زمانے الگ تھے نا, جنگ کا ماحول الگ الگ تھا. جانتے تھے کہ ابھی وہ موقع نہیں کہ ان کے چہروں سے نقابیں کھینچی جائے, یہ کام حسین کرے گا. حسین ساری جنگیں دیکھی ہیں میرے مولا حسین نے, اس لیے اس جنگ میں سب سے الگ انداز اختیار کیا. بدر میں بچ گیا تھا نا, سب میں باطل بچتا چلایا, صفین میں, نہروان میں, جمل میں, سب میں بچ گیا. حسین نے ایسا انتظام کیا کربلا میں کہ اب قیامت تک کے لیے تمہیں ایسا بے نقاب کروں گا. بڑے خوش تھے کہ کسی زمانے میں ان کے ساتھ ہزاروں ہوا کرتے تھے, آج 72 تک لے آئے ہم بنی ہاشم کو. لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ جو جنگ حسین 72 سے جیتے گا, تم 72 کروڑ سے بھی نہیں جیت سکتے. ایسی جنگ جیتے گا حسین. دو جملے خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے آزاداروں کو. یہ ہے محرم, یہ ہے جوش, یہ ہے ولولہ. سارے سال کی تحریک کرف, 8 محرم سے یہ حسینی دیوانے نکلے ہیں, کل سے مار کھا رہے ہیں. اور کل بھی دیکھیے گا آپ, کرفیو لگا ہوا ہے پوری وادی میں, لیکن اس کے باوجود حسینیوں کے قدم کوئی نہیں روک سکا, مار کھا رہے. لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, حیدری.
سلام ہو ہمارا کشمیر کے ان مجاہدوں پر, ان عزاداروں پر جو میں نے خود دیکھا کہ علم پرچم عباس لیے ہوئے ہاتھوں میں, کسی پہ لبیک یا حسین, دیوانہ وار بس بڑے چلے آ رہے ہیں. مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, گرایا جا رہا ہے, سنگینوں سے مارا جا رہا ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ آج کا جوش کچھ اور ہے. آج حسین کے نام نے ان کے دل سے اس بزدل فوج کا خوف نکال دیا, بلکہ وہ بزدل فوج ہی ڈر رہے ہیں کہ کون سے دن آ گئے ان کے مصیبت, کہ کرفیو لگا دیا, سب لگا دیا, یہ رک نہیں رہو. پھر ان حسینیوں میں, ان عزاداروں میں شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے. وہ ہمارے اہل سنت بھائی مجاہد, جو ان دنوں باقی دنوں میں نہیں نکل پا رہے تھے آج عزاداری کے نام پہ نکل رہے ہیں, پورے کشمیر میں نکل رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ اب جب یا حسین کہیں گے تو ہر یزیدی طاقت کا خوف دل سے نکل جائے گا.
حسینیت
زندہ,
حسینیت
زندہ,
یزیدیت
مردہ,
یزیدیت
مردہ,
ہے ہماری درسگاہ
کربلا, کربلا
ہے ہماری درسگاہ
کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا,
نعرہ حیدری حیدری, بابا جی بلند نعرہ سلوات.
یہ ہے وہ حرارت, یہ ہے وہ جوش جو حسین کے نام میں ہے. ایک باغیرت آدمی, ایک باہمیت انسان, ایک غیرت دار انسان جب حسین کا نام لیتا ہے نا, اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے, گرم ہو جاتا ہے اس کا خون. کیوں؟ یہ رسول کا فرمان ہے کہ حسین کے نام میں ایک حرارت ہے, ابدی حرارت, ابدی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ وہ شعلہ ہے جو خاموش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے حسین کا نام. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے عزاداروں کہ حسین نے جنگ کا انداز ہی الگ اختیار کیا. لوگوں کو بلایا جاتا ہے, حسین واپس بھیج رہا تھا, جاؤ. کوئی ایک بھی ایسا نہ رہے عاشور کے دن جو باعث بن جائے, ننگ و آر کا باعث بن جائے, جو پیٹھ دکھا دے عین مارکے کے دن. لہذا جو اس کو جانا ہے جاؤ, چلے جاؤ. شب عاشور میں بیٹھے ہیں نا ہم, اسی شب عاشور میں حسین نے ان 72 سے بیعت اٹھا لی. شام تک لوگ جاتے رہے, مغرب سے پہلے گئے ہیں, یاد رکھیے, چلے گئے جن کو جانا تھا. یہ 72 مغربین کی نماز پڑھی, 72 باقی, ان سے کہا چلے جاؤ, نہیں گئے. 3 بار یہ مسئلہ پیش آیا. آخر نصف شب سے پہلے حسین نے پھر اپنے خیمے میں طلب کیا سب کو, پھر بیعت اٹھا لی, کہ بیعت اٹھاتا ہوں, جاؤ, مطمئن ہو کر جاؤ, یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, تمہارے نہیں. یہ مجھے قتل کریں گے, ان کا کام ہو جائے گا, جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا, میں بیعت اٹھا رہا ہوں, جاؤ. غیرت مند لوگ ہو, بہادر لوگ ہو, باہمیت لوگ ہو, میں جانتا ہوں تمہیں شرم آئے گی ایک دوسرے کے سامنے سے جانے کی. لو, میں نے چراغ گل کر دیا, تاریکی ہو گئی, اندھیرا چھا گیا خیمے, اب جس کو جانا ہے چلے جاؤ. بلکہ بعض جگہ یہاں پتہ ہے کہ میرے خاندان میں سے بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جا سکتے ہو, لے جاؤ, مردوں میں سے جو تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے لے جاؤ, چلے جاؤ. بہت دیر کے بعد پھر چراغ خیمہ روشن ہوا, تو کیا منظر تھا؟ حسینی شمع کے پروانے لرز رہے تھے, کانپ رہے تھے. کبھی زہیر بن قین آگے بڑھ کر کہتے تھے, مولا ایسے نہ کہیں, ہمیں حکم نہ دیجیے گا, اختیار دے دیجیے گا, کیونکہ امام حکم دیتا تو پھر تو جانا پڑتا نا. مولا سے ہاتھ جڑ گئے, مولا حکم نہ دیجیے گا, اختیار دیجیے گا, ایسے نہ کہیے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, آپ کو چھوڑ کر جائیں تو پھر کہاں جائیں, کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا رسول خدا کو, کیا منہ دکھائیں گے آپ کے بابا حیدر کرار کو, جب وہ پوچھیں گے کہ ہمارے میرے بچے حسین کو درندوں کے درمیان چھوڑ کر آ گئے, بھیڑیوں کے نرغے میں چھوڑ کر آ گئے, کیا جواب دیں؟ آپ حکم کیجیے, اپنا سر کاٹ کے پھینک دیں, اور کیا کریں؟ مسلم بن اوسجا آگے بڑھ کر کہتے ہیں, مولا آپ کی محبت میں قتل کیا جاؤں, میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, میری مجھے جلا دیا جائے, میری راکھ کو پانی میں ڈال دیا جائے, ہوا میں بکھیر دیا جائے, پھر زندگی دی جائے, پھر آپ کی محبت کو ترجیح دوں گا. 70 بار میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, ہر بار موت کو ترجیح دوں گا, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, موت کو ترجیح دوں گا. اولاد عقیل, اولاد جعفر, علی کے بیٹے, علی کے لال, حسن کے لال, سب آگے بڑھ بڑھ کر, اے ابن, ہم ایسے نہ کہیے, ہم آپ کو ان بھیڑیوں, درندوں, وحشیوں کے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں, کیسے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہم؟ اب حسین نے دعا دی اپنے جانساروں کو, اپنے شیروں کو, اور کہتے ہیں بس اب کشف حجاب کیا. یہ ہے ولایت کا اختیار حسین کی, کشف حجاب یعنی درمیان میں کوئی حجاب نہیں. مشاہدہ کرو, مشاہدہ کرو, خیمے کے اندر ہیں مگر حسین مشاہدہ کروا رہا ہے, اپنے سروں کی طرف دیکھو. اب جب انصار حسینی نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہے خیمے کی چھت پر درمیان میں نہیں, کشف حجاب اسی کو کہتے ہیں کہ اب جنت میں ہر ناصر حسین کا اپنے اپنے مقام کا مشاہدہ کر رہا تھا, مشاہدہ کر رہا تھا. اس لیے ہر ایک کا چہرہ گلنار ہوتا جا رہا تھا. جتنی مصیبتیں بڑھ رہی تھیں چہرے اور گلنار ہوتے جا رہے تھے انصار حسینی کے. رات مناجات میں گزری، تلاوت میں گزری، مکھیوں کی بھن بناہٹ شب عاشور. عمر سعد کے لشکر کے سپاہیوں نے گواہی دی، ایسے تلاوت کر رہے تھے، ایسے عبادت کر رہے تھے، مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز خیام حسینی سے آ رہی تھی. فجر کا وقت قریب ہوا، ہلال ابن نافع آگے بڑھے اذان دینے کے لیے، مؤذن ہیں حسین کے لشکر کے. روک دیا حسین نے، ہلال آج آپ اذان نہیں دیں گے. ہلال حیران ہو کر کہتے ہیں، مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں ہلال، سینے سے لگا لیا حسین نے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ یا آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سن لوں. سمجھ گئے نا آپ؟ چلیے پہلے بتا دوں یہ کون ہے علی اکبر. علی اکبر وہ ہے کہ جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کہتی تھی میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے، رسول کو دیکھنے کا شوق ہے؟ جوان کہتے تھے ہاں کیوں نہیں. کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو اور رسول خدا کی زیارت کر لیا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں بالکل رسول خدا کی شبی ہے، اسی لیے لقب ہے شبی ہے پیغمبر. علی اکبر کا یہ ہے علی اکبر کہ جب اسیر ہو کر پہنچے ہیں کوفے کے بازار میں، نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، تماشا ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، خواتین کا بھی ہجوم ہے ایک طرف، نیزوں پر دیکھ رہی ہیں مقتولین کے سروں کو، اچانک نگاہ پڑی علی اکبر کے سر پہ. علی اکبر کے سر کو جو نیزے پر دیکھا تو سر پیٹ پیٹ کر، منہ پیٹ پیٹ کر، رو رو کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اتنا حسین جوان ہے علی اکبر. اس علی اکبر کو بلا کر حسین نے کہا بیٹا آج تم اذان دو گے. علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف بڑھنے لگے، پس یہ خبر پہنچ گئی خیموں میں کہ آج اذان علی اکبر دیں گے. ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، بیبیاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگیں. واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا، جانتی ہیں کہ اب دوبارہ یہ آواز سننے کو نہیں ملے. فجر کی نماز تمام ہوئی، ابھی نماز تمام ہوئی ہی تھی کہ حملہ عام ہو گیا. انصار حسینی نے اپنے سینوں کی دیوار بنا کے اس حملے کو روکا، خیمے تک ایک بھی تیر جانے نہیں دیا. آدھے انصار حسین کے اس جنگ مغلوبہ میں شہید ہو گئے، آدھے انصار شہید ہو گئے. جب حملہ جنگ مغلوبہ ختم ہوئی، حملہ عام ختم ہوا، تن بتن جنگ کی باری آئی، سب سے پہلے علی اکبر سامنے آئے، بابا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، سب سے پہلے میں جاؤں گا. اور حسین نے روکا بھی نہیں، حسین نے کہا بیٹا جاؤ، لیکن جا سکتے ہیں علی اکبر؟ انصار حسینی سامنے صف بنا کے کھڑے ہو گئے. مولا یہ کیسے ہوگا، ہم زندہ ہوں، علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ شبیہ پیغمبر میدان میں جائے، خون میں غلطا ہو، ہم زندہ رہیں، ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں نہیں جا سکتے، ہمارے ہوتے علی اکبر نہیں جا سکتے. عزاداران حسین جب تک ایک بھی ناصر زندہ رہا علی اکبر کو میدان میں نہیں جانے دیا. جب تمام انصار اپنا وعدہ وفا کر کے جا چکے، اب پھر علی اکبر نکلے، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ. اب اولاد عقیل و جعفر سامنے آگے، اے ابن امیہ چچا زاد، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم نے نہ دشمنوں کو زخم لگائے، نہ زخم کھائے، نہ تلواریں چلائی، نہ تلواریں کھائیں، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے جعفر تیار کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے دادا عقیل کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے دادا حیدر کرار کو؟ علی اکبر نہیں جا سکتا. اور اسی طرح کبھی اولاد حسن آتی رہی، کبھی علی کے بیٹے، سب کبھی عباس کے بھائی، یہاں تک کہ کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا، بس علی اکبر ہیں اور حسین، یا ششماہ علی اصغر اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے خیمے میں. اب علی اکبر آئے، جب کوئی نہ رہا، بابا اب تو جاؤں میدان میں، بس دل تو کہتا ہے کہ یہ کہہ دوں کہ حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا کبھی بائیں، شاید شاید کہیں سے کوئی آواز آ جائے اے مولا ابھی علی اکبر نہیں جائے گا. لیکن عزاداروں میں جانتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ حسین خود ہی تو سب کے لاشیں اٹھا کر لایا ہے، بھلا اپنے بیٹے کو کیسے روکے گا؟ نہیں روکا، جا بیٹا جا، لیکن ایک بار اپنی ماں سے رخصت ہو لے، آخری بار ماں کو سلام کر لے، پھر چلے جانا۔ علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے، جناب ام لیلہ کی خدمت میں آئے، بس عزاداروں، وہی روایت ہے، میرے اجداد پڑھتے ہیں، الفاظ میرے ہو جاتے ہیں، جہاں تک ہمیشہ کہتا ہوں فقہا نے اجازت دی ہے مصائب کے باب میں، وہاں تک اپنے الفاظ استعمال کرتا ہوں، روایت وہ واقعہ وہی کا وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آئے مادرے، ماں کے خیمے میں حاضر ہوئے، سلام کیا، مادرے گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میدان میں جا رہا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے، ماں ہے نا، ماں کی اجازت ضروری، آپ کی اجازت درکار ہے۔ بڑے اطمینان سے ام لیلہ نے چہرے کو دیکھ کر کہا، بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے، جا اس سے اجازت۔ آئے ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے، اجازت طلب کر کے آئے، پھوپھی اماں میں حاضر ہو جاؤں، پھوپھی کی اجازت ملی، علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے، سلام کیا پھوپھی کی، پھوپھی نے جواب دیا، منہ پھیر لیا۔ علی اکبر کہتے ہیں، پھوپھی اماں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں آیا ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا، کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے، میرے لال بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا، علی اکبر تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ سنیے علی اکبر نے کیا فرمایا، علی اکبر فرماتے ہیں، پھوپھی اماں اطمینان رکھیے، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی میدان میں نہیں جاؤں گا۔ پھوپھی کو اطمینان ہو گیا، میرا علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا۔ اب علی اکبر فرماتے ہیں، پھوپھی اماں بس ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دیجئے، میرے لال اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں، بس یہ بتا دیجئے، آپ کا درجہ بلند ہے، آپ کا مرتبہ بلند ہے، یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا کے فرماتی ہے ثانیہ زہرا، بیٹا یہ کیسا سوال کر رہا ہے تو؟ کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین، کہاں میں ادنا سی کنیز؟ اچھا پھوپھی اماں یہ بتائیے، قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا، زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گئے، پھر کیا جواب دیں گی آپ؟ عزادارو ثانیہ زہرا کو پیار آ گیا اپنے لال علی اکبر پہ، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لے رہی ہیں ثانیہ زہرا، میرے لال علی اکبر تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، زینب کو لاجواب کر دیا، میرے لال اب میں نہیں روکوں گی، اب میں نہیں روکوں گی، لیکن اس کے باوجود سنیے، کربلا میں دو ہی رخصتیں ہیں، یا علی اکبر کی یا حسین کی، بس تیسری رخصت مجھے نہیں ملی، دو ہی رخصتیں ہیں۔ حمید ابن مسلم سے نقل کرتے ہیں مختلف مقاتل میں کہ بہت دیر ہو گئی، حسین کے خیموں سے کوئی نہیں نکلتا تھا، مجھے بھیجا گیا احوال پرسی کے لیے، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے، 70 بار ایسا ہوا۔ میں اور آگے بڑھا تو منظر یہ دیکھا کہ کوئی جوان دن کی روشنی میں بھی، جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمک رہا، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیبیاں واپس کھینچ لیتی، کبھی ماں پکڑ کے کھینچ دیتی ہے، میرے لال آخری بار اس رخ انور کی زیارت اور کرا، کبھی پھوپھی پکڑ کے کھینچ لیتی ہے، علی اکبر ایک بار اور صدقے واری ہونے، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، بھیا نہ جاؤ۔ آخر بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، خیمے سے باہر نکلے، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرایا علی اکبر کو، جاؤ بیٹا جاؤ، ہم بھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ علی اکبر روانہ ہوئے میدان کی طرف، کچھ دور چلے تھے، احساس ہوا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، جزاکم ربکم، بس اللہ مجھے ہمت دے، میں تھوڑا سا پڑھ دوں شہادت کو، پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ علی اکبر اتر آئے، واپس مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا، پروردگار حسین کے جوان کے صدقے میں ان جوانوں کو سلامت رکھ، ان بچوں کو سلامت رکھ،
حسین کے غم میں سینے پر پڑنے والے ان ہاتھوں کو سلامت. علی اکبر نے بابا کی یہ کیفیت دیکھی, واپس مڑے, ہاتھ تھامے بابا کے, ہاتھ تھام کر کہتے ہیں, بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے, اب اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے, میں کیسے جنگ لڑوں گا؟ حسین کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, تڑپ کر علی اکبر کو کلیجے سے لگا لیا, بھینچ لیا سینے سے. فرماتے ہیں میرے لال علی اکبر, تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت سمجھ سکتا تھا. میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا, مجھے دیکھتا جا. علی اکبر کو پھر رخصت کیا اور پھر عمر سعد کی طرف چہرہ کر کے کہا, خطاب کر کے کہتے, خطاب فرماتے ہیں, او پسر سعد اللہ تیری نسل کو اسی طرح قطع کرے جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کیا ہے کربلا میں. عزاداروں, زینب نے یہ منظر دیکھا ہے خیمے کی اوٹ سے, جانتی ہیں کہ حسین کے لیے کیا ہے کہ ایک کریل جوان علی اکبر, کیا ہے حسین کے لیے علی اکبر. بہت دیر گزری, فضا سے کہا, فضا ذرا میرے بھائی کی خبر تو لا. جانتی ہیں زینب علی اکبر پہ جو بھی گزرے گی حسین کی کیفیت سے معلوم ہو جائے گا. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کچھ مشاہدہ کر کے فریاد کرتی ہے, واہ حسینہ, واہ حسینہ, اے میرے مولا حسین, ارے میرا مولا حسین, میرا آقا حسین. ثانیہ زہرا نے فریاد کی, فضا ارے کیا دیکھتی ہے, کچھ تو بتا, خیر ہو میرے بھائی کی, کہا شہزادی کیسے بتاؤں, میرا شہزادہ حسین میدان میں کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے. عزاداروں, جس جس طرف علی اکبر جنگ کرتا ہوا جاتا تھا حسین اسی سمت میں دوڑتا تھا. کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے, میری نظروں سے اونچا. سنو سنا زیادہ, زینب سے نہ سنا گیا یہ منظر. ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ سنا گیا, سجدے میں چلی گئی علی کی بیٹی. اے میرے معبود, علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد, مگر مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جات. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, ایک بار حسین کو ایک بار علی اکبر کو آپس میں ملا. ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی, علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے, بابا کی خدمت میں آئے. بابا میں نے کیسی جنگ کی, حسین نے سینے سے لگا کے دعا کی, بابا وہ بیٹا علی اکبر بابا کی جنگ یاد دلا دی, ایسی شمشیر چلائی, ایسے حملے کیے, بابا کی جنگ یاد آ گئی. جوان بیٹے نے تعریف سنی, سینہ سر فخر سے اونچا ہو گیا. اب کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, تھوڑا سا پانی مل جاتا نا, ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا میں. بس اتنا سنا حسین نے, منزل امتحان تو دیکھیے حسین کی, منزل آزمائش تو دیکھیے. ساقی کوثر کا بیٹا حسین ابھی چشمہ جارے, ابھی ٹھوکر مارے دوسرا زمزم جاری ہو جائے, مگر اپنے بیٹے سے کہتا ہے, بیٹا علی اکبر پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا, ہاں ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی, گھبرا کے واپس نکالی, کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے, کتنا پیاسا ہے حسین، کتنا پیاسا ہے حسین، کوئی نہیں سمجھ سکتا حسین کتنا پیاسا ہے کربلا میں۔ بس حسین نے اپنی انگشتری اتاری، حسین علی اکبر کے منہ میں دی، بیٹا منہ میں رکھ لے کچھ تسلی ہوگی۔ پھر دوبارہ گیا علی اکبر میدان میں، کچھ دیر گزری، حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں گم ہو گیا، گہنا گیا، چاروں طرف سے لشکر آدھا نے علی اکبر کو گھیر لیا۔ حسین آوازیں دے رہے ہیں، علی اکبر، علی اکبر کس طرف ہے، علی اکبر کس طرف ہے؟ سنو عزادارو، علی اکبر کے کان میں آواز تو آ رہی ہے مگر جواب نہیں دیتا علی اکبر۔ کیا بتائے بابا کو کہ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کیا بتائے بابا کو بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے نیزہ سپر گر گیا، خود گر گیا۔ کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تبر مار رہا ہے، زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر توازن برقرار کر رہے تھے کہ سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار دی۔ ارے جوان کی پسلیاں، اب جو اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، پسلیوں میں الجھ کر نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر گھوڑے سے تڑپ کر گرا، کہتا ہوا یا ابا تاہو علیکہ منی السلام۔ ارے جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا آواز دیتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا مدد کو آئیے، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کیوں؟ علی اکبر دیکھ رہا تھا میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھائے اٹھائے، صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا۔ اے بابا، علی اکبر کا آخری سلام آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، غش کھا کے گر پڑے خاک کربلا پر، آواز دی یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا۔ اے میرے لال علی اکبر، تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ طاقت جمع کی، کھڑے ہوئے، دو چار قدم چلے، پھر گر پڑے، بہت چاہا حسین نے کہ قدموں پہ چلیں، نہیں چل پائے، اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا، زانوں کے بل، پنجوں کے بل، کونیوں کے بل گھسٹتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، علی اکبر، علی اکبر کس طرف ہے، کس طرف ہے، مجھے آواز دے۔ تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکرے کھاتا ہوا آپ کا مولا حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچا۔ ابھی کچھ رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھے، پوچھا، اگر آنکھ کھولی علی اکبر نے، سلام کیا بابا کو، جواب دیا حسین نے، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے، کس حال میں؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال، یہ امتحان بھی لے گا حسین، یہ امتحان بھی دے گا۔ جلتی ریت پر لٹا دیا علی اکبر کو، دونوں زانوں زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ بس یہی وہ موقع ہے کہ مجھے یقین ہے نانا رسول خدا بھی آ گئے، بابا حیدر کرار بھی آ گئے، بھائی حسن مجتبی بھی آ گئے۔ ارے ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا سے کہا، ہو بابا اب بتاؤ، خیبر کا در اکھاڑنا مشکل تھا یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر پھل نکلا، کلیجہ ساتھ آ گیا، کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے پوری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، چلا نہ گیا حسین سے، پھر سر رکھ دیا دونوں ہاتھوں سے، سر تھام کے بیٹھ گیا حسین، میرے لال علی اکبر میں کیسے تیرا لاشا لے جاؤں؟ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دوڑے قتلگاہ کی طرف، واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے ہوئے، سنو ابھی میں نے ختم نہیں کیا۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، ریت پر گھسیٹنا شروع کیا علی اکبر کے لاشے کو۔ بچے مدد کے لیے پہنچ گئے، بچوں نے مدد کی، علی اکبر کا لاشا خیمے میں لائے، بیبیاں ماتم کر رہی ہیں۔ زینب نے دیکھا، ام لیلہ نظر نہیں آئی، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی، فضا سے کہا فضا جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب سنو عزادارو آخری جملہ، جو ہی فضا ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی، عجیب منظر دیکھا، ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، چلاتی جاتی ہے، لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ